الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وقال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متوجہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اور آپ شامل ہیں اس کو پوری نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے برپا فرمایا ہے. یہ بات سورہ آل عمران کے آیت نمبر 110 میں ہم سمجھتے ہیں کہ جس میں رب کائنات کا ارشاد ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اور تم برپا کیے گئے ہو، نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، اور تمہارا اصل جو فنکشن ہے، کام ہے، وہ کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یعنی یہاں اہم بات یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ یہ برپا کی گئی ہے، نکالی گئی ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں وہ اپنے لیے جیتی ہیں، لیکن اے مسلمانوں، تمہیں اصل میں جینا ہے لوگوں کے لیے، ان کے لیے. جس کو علامہ اقبال نے بڑے پیارے اشعار میں اس بات کو سمویا ہے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. لہٰذا یہ کہ ہماری مثال تو اس ساقی کسی ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے اپنا ایک جام ہے کہ جو کہ تھما دیا جام ہدایت اس قرآن حکیم کی صورت میں، اور اب ایک ایک فرد نوع بشر کو ہمیں اس سے سیراب کرنا ہے. یہ اصل میں ہے ذمہ داری کی جو کہ ہماری ٹھہرائی گئی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس وقت کی جو خیر امت ہے، خود کئی طرح کی ذہنی، فکری، اعتقادی اور نفسیاتی بیماریوں کا اور عملی انتشار کا شکار ہے. اور یہ کوئی انتشار دو چار برس کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ زوال اور انحطاط یہ صدیوں پر پھیلا ہوا ایک عمل ہے. لہذا پہلی اور مقدم ضرورت ہی یہ ہے، اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ملت اور معاشرے کے دائرے کے اندر جائزہ لیں کہ اس وقت وہ کون کون سے فکری نظریاتی محاذ ہیں یا وہ بیماریاں ہیں کہ جن پر ہمیں خاص طور پر جو ایک شمشیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے قرآن حکیم کی، اس کو ہاتھ میں لے کر ان محاذوں کے خلاف ہمیں صف آرا ہونا ہے. اس مسئلے پر انشاءاللہ چند باتیں ہیں قرآن و حدیث سے جو کہ ہم آج مختصر سے نشست میں سمجھیں گے. اس حوالے سے میں نے سورہ فرقان کے آیت نمبر 52 اس کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تطع الکافرین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے، ان کو کوئی ویلو نہ دیجیے. اصل میں اس کا ایک لفظ ترجمہ تو یہ کیا جا سکتا ہے اور یہ کیا جاتا بھی ہے کہ آپ اطاعت نہ کیجئے کافروں کی. لہٰذا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات جو ہے وہ کوئی توقع اس اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ کافروں کی کوئی اطاعت کرتے، ان کا کہاں مانتے. اطاعت کا ایک ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، ایک معنی اس کے یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ کسی کی بات کو ویلیو دینا. لہٰذا یہ کہ اللہ کے رسول کو یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے اصل میں کہ آپ کافروں کی باتوں کو ویلو نہ دیجیے، ان کو کوئی لفٹ نہ کرائیے ان کے کاموں کو جو کہ وہ اسلام دشمنی میں کر رہے ہیں. وجاہد ہم بھی جہاد کبیرہ، اور آپ جہاد کیجیے بھی، یہ بھی کا لفظ یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے، اہم ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کیجیے بڑا جہاد. دیکھیں یہاں جو ایک اطاعت کا مفہوم تو ہم نے سمجھ لیا کہ ان کی باتوں کو کوئی ویلو نہ دیجیے، اور دوسری جو اصطلاح ہے بڑی اہم ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ، یہاں جہاد کا لفظ آیا. اور کہ یہ جو اصطلاح ہے یہ ہمارے لیے بحثیت مسلمان یہ کس اعتبار سے ضروری ہے؟ سورہ صف میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسرے رکوع کے بالکل آغاز میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی کہ اگر تمہیں عذاب علیم سے بچنا ہے تو تمہیں دو کام ہیں جو کہ کرنے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے لوگوں کے جو کہ ایمان لائے کیا کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں ایک ایسی تجارت کی طرف. بہت ہی پیارا انداز ہے, ایک انسان کے ذہنی سطح پر آ کر کلام کرنے کا انداز ہے کہ کیا تمہاری رہنمائی کی جائے ایک ایسی تجارت کی طرف کہ جو کہ تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا دے. لہٰذا اس دردناک عذاب کے لیے اس سے بچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر, پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے. اور دوسرا کام عملی اعتبار سے ہے کہ وہ تم جہاد کرو اپنے مال و اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں. یعنی یہ کہ اگر عذاب علیم سے بچنا ہے تو ہمیں جہاد کرنا ہوگا. اسی طرح سے ہدایت کی نعمت اگر ہمیں حاصل کرنی ہے, لہٰذا اس کے لیے میں نے آیت تلاوت کی ہے سورہ عنکبوت کی بالکل آخری آیت, آیت نمبر 69. اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بے شک ہم ان لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں, ان کے لیے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں, سیدھے راستوں کی رہنمائی ان کو دے دیتے ہیں کہ جو کہ ہمارے راستے میں کیا کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں. یعنی جو بھی کوشش کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, ہم ان کو سیدھے راستوں کی ہدایت دیتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا یہ کہ اگر ہمیں ہدایت چاہیے اس کے لیے بھی جہاد ہے کہ جو کہ ضروری ہے. ہمیں عذاب علیم سے, جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اعتبار سے, ایک مسلمان کے اعتبار سے, کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے, وہ جہنم کے عذاب سے دور کر دیا جائے, جنت میں داخل کر دیا جائے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور یہ بات ہے کہ جو کہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو اس دن آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل میں کامیاب ہے, اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کامیابی ہمیں بھی عطا فرمائے. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ جہاد کی جو بھی اصطلاح بڑی اہم یہاں پر آئی ہے وہ کس اہمیت کے حامل ہے ہمارے دین کے اعتبار سے, وہ آپ کے سامنے چند باتیں جو ہے وہ رکھی ہیں. اب اصل میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو جہاد کا لفظ جب بھی آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً جو ہے وہ جنگ, جدال, قتال, یہ اصل میں ہے جو کہ ایک ویو ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے. حالانکہ اگر تھوڑا سا مطالعہ کریں قرآن حکیم کا اور پھر یہ کہ فقہ کا مطالعہ کریں تو جب فقہ مرتب کی گئی تو اس میں فقہ کرام نے اصل میں یہ جو جنگ ہے اس کے لیے بھی قرآن حکیم کو جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں قتال کا لفظ جو وہ آتا ہے. یہ جہاد اس کا ایک حصہ قتال پہ ہے کہ جو کہ اعلیٰ ترین حصہ ہے, قتال بھی جو ہے وہ جہاد میں شامل ہے. لیکن یہ کہ فقہ نے جب فقہ مرتب کی ہے تو اس میں جنگ کو, قتال کو فرض کفایہ جو ہے وہ قرار دی. اور یہ جو جہاد کی اصطلاح یہ تو عام ہے, یہ تو ہر وقت جب وہ جہاد کرنا ہے. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ مجاہد کون ہے کہ جو کہ نفس کے خلاف جب وہ جہاد کرے. تو اگر آپ کو سوچیے کہ کیا نفس کے خلاف کوئی تلواروں کے ذریعے سے جہاد ہوگا؟ نہیں, بلکہ اس کا مطلب کیا ہے, ان تجاہد نفس کا فی طاعت اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنانا. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے احکامات پر راضی کر لینا اس نفس کو, شیطان کے احکامات سے اور اس کے جو بھی ہتھکنڈے اس سے جو ہے وہ بچانا, اپنے اس نفس کو اس کے وسوسوں سے, اس کے جو بھی جو ہے وہ حملے اس سے بچانا, یہ اصل میں ہے جہاد بان نفس. لہٰذا یہ کہ یہ جو قتال کا لفظ ہے وہ اصل میں ہے کہ جو کہ قرآن کی اصطلاح ہے اس جنگ کے اعتبار سے. یہ جنگ یہ جہاد میں بھی شامل ہے, یہ جہاد کا اعلیٰ جو ہے وہ ایک درجہ ہے. لیکن یہ کہ یہ قتال, یہ جہاد جو ہے وہ صرف جنگ نہیں ہے, بلکہ اصل جو جنگ ہے وہ اصل میں جہاد کا اصطلاح وہ نفس کے خلاف ہوگی. پھر اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کا جب فریضہ ہم انجام دیتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, دوسروں کو سمجھاتے ہیں, تو اس میں بھی جہاد کرنا پڑتا ہے. لوگوں کی کڑوی کسیلی ہے کہ جو کہ سننی پڑتی ہے, اس پر بھی صبر کا معاملہ, اپنے آپ کو روکے رکھنا, یہ بھی اصل میں جہاد ہے. اور اسی طرح سے پھر وہ فائنل ایک درجہ ہے فریضہ کے, جو کہ ان محافل میں ہم اکثر سمجھتے رہے ہیں, اقامت دین کا مرحلہ, دین کو غالب کرنے کا مرحلہ, اس میں بھی یہ جہاد ہے کہ جو کہ کرنا ہوگا. اور پھر اس کا آخری مرحلہ پھر یہ آتا ہے کہ جہاد کنورٹ ہوتا ہے قتال فی سبیل اللہ میں کہ جو کہ جہاد کی اعلیٰ ترین جو ڈیوٹی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ پھر ہمارے معاشرے میں کس طرح سے اس جہاد کو جو ہے وہ قتال کے معنی جو ہے وہ دے دیے گئے، اس کو جہاد کو فرض کفایہ قرار دے دیا گیا، یہ الگ موضوع ہے. اس وقت جو ہے اس پر گفتگو ہمیں نہیں کرنی انشاءاللہ پھر کبھی. لیکن اصل چیز جو کہ ہمیں آج سمجھنی ہے وہ یہ ہے، اس آیت میں سورہ فرقان کے آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی آپ جہاد کیجیے بھی اس قرآن کے ذریعے سے ایک بڑا جہاد. لہٰذا یہ کہ اس وقت قرآن حکیم سے ہمیں کن محاذوں پر جو وہ جہاد کرنا ہے اس قرآن کی شمشیر کے ذریعے سے، یہ آج کی گفتگو ہے اصل میں. اور اس میں دیکھیے سب سے پہلا جو ایک جہاد ہے یا بلکہ محاذ ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے جہالت قدیمہ کا محاذ. اور جہالت قدیمہ اگر آپ دیکھیں 14 سال پہلے کا جائزہ لیجیے تو اس میں دو قسم کی بیماریاں تھیں کہ جو کہ معاشرے میں موجود تھیں اور اللہ سے وہ بغاوت ہے وہ اس اعتبار سے ہو رہی تھی. وہ ایک جو تھا اس میں ایک شیڈ مشرکانہ اوہام کا یعنی شرک وہ ہو رہا تھا. اور یہ جو شرک آپ جانتے ہیں کہ توحید کی ضد ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک خدا کو مانو، مجھے مانو، میری اطاعت کرو، میری بندگی کرو. لیکن یہ کہ مشرکانہ اوہام میں اور شرک میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جب وہ شامل کر دیا جاتا ہے، یہ اصل میں ہے شرک مشرکانہ اوہام کے جو کہ اس زمانے میں جب وہ موجود تھے. اسی طرح سے اس کا ایک دوسرا شیڈ تھا، وہ یہ تھا کہ یہ مشرکین مکہ کے جو کہ وہ 360 بت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کا عقیدہ ان بتوں کے حوالے سے کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے، سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اس بات کو نقل کیا قرآن حکیم نے کہ ہا اولا شفا اونا عند اللہ. وہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ اصل میں ہمارے سفارشی ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہماری سفارش کر لیں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے، ہمارے جو بھی کالے اور گورے دندے ہیں اس پر یہ پردہ ڈال دیں اور ہمیں جنت میں داخل کروا دیں گے، جہنم سے بچا لیں. یہ اصل میں ایک عقیدہ تھا کہ جو کہ 14 سال پہلے بھی تھا. اور اگر آپ اس وقت ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں اپنے معاشرے کا، تو اس میں بھی آپ کو یہ شفاعت باطلہ کے جو بھی عقائد ہیں یا جو بھی مشرکانہ اوہام ہیں یہ آپ کو مل جائیں گے. شکلیں جو ہے وہ تبدیل یقیناً ہو گئی ہیں. اس وقت وہ بت تھے کہ جو کہ ان کو پوجا جا رہا تھا، ان کو جو ہے وہ شریک کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ تصورات تھا کہ یہ ہمیں جو ہے وہ شفاعت کرا دیں گے. لیکن آج شکلیں بدل گئیں. آج مزاروں پر جا کر آپ دیکھتے ہیں کہ وہی کام جو وہ کیے جا رہے ہوتے ہیں، وہی مشرکانہ اوہام کہ بھائی یہ پیر ہے یا یہ اولیاء اللہ ہے کہ جن کے میں چادریں جو ہے وہ چڑھاتا ہوں، نذرانے دیتا ہوں، یہ مجھے جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ بچا لے جائے گا، میرے کالے جو بھی گورے دھندے ان پر یہ چادر جو ہے وہ ڈال دیں گے اور میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں. لہٰذا یہ کہ یہ شفاعت باطلہ کے بھی عقائد ہیں اور یہ کہ مشرکانہ اوہام یاد ہمارے عقیدے کے اعتبار سے جو وہ بن چکے ہیں، یہ چیز ہمیں آج بھی نظر آتی. تو اس محاذ کے خلاف جو بھی ایک شمشیر ہے ہمارے پاس طاقتور، وہ اصل میں قرآن حکیم کی شمشیر. اور دیکھیں اس میں لمبے چوڑے جو ہے وہ کوئی بھاری برکم علمی منصوبے کی ضرورت نہیں اس محاذ کے خلاف جو ہے وہ سفارہ ہونے کے لیے، بلکہ صرف اگر یہ کیا جائے کہ قرآن حکیم کا عوام الناس کے سامنے ترجمہ قرآن جو ہے وہ بیان کر دیا جائے، صرف ترجمہ رکھ دیا جائے، تو واقعہ یہ کہ کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس شفاعت باطلہ کی جو بھی حقیقت ہے وہ سامنے رکھی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اس روز اصل بادشاہی کس کی ہوگی، للہ الواحد القہار، اصل بادشاہ تو اس دن اللہ تعالیٰ ہوگا. تم یہ دنیا میں کر دیتے ہو کہ کوئی انسان جو ہے وہ پھنس گیا ہے، جیل چلا گیا ہے، تو تم انسپیکٹر کے پاس آ کے کہتے ہو کہ بھائی انسپیکٹر صاحب آپ کو غلطی ہوئی ہے اور یہ کہ میں اس کی جو ہے وہ سفارش کر رہا ہوں، ایک اعلیٰ شخصیت کی کوئی پرچی لے کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیجئے، میں ضمانت دیتا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہو کہ یہ آپ نے غلط فہمی میں اس کو پکڑ لیا ہے، یہ گناہگار نہیں تھا. لیکن کیا اللہ کے سامنے جا کے روز قیامت کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا اس اعتبار سے کہ ماذا اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو غلط فہمی ہوئی اور یہ غلط فہمی میں پکڑا گیا؟ معاذ اللہ، نہیں. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جو ہے وہ جاننے والا ہے، ہر انسان کی جو بھی کیفیت ہے اس کو جاننے والا ہے، اس کے اعمال. لہٰذا یہ کہ وہاں اصل بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی. وہاں سفارش ہوگی یقیناً. قرآن حکیم بتاتا ہے جو بھی شفاعت کا صحیح عقیدہ ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ یہ رکھتا ہے کہ اختیار اللہ تعالیٰ دے گا کہ کون جو ہے وہ سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی اختیار دے گا کہ کس کی سفارش جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ کرے گا کہ جس کو اپوائنٹ کیا اللہ تعالیٰ نے سفارش کرنے کے لیے. لہٰذا یہ صحیح عقیدہ ہے شفاعت کا. لیکن یہ کہ یہ اصل میں 14 سال پہلے بھی جو ہے وہ ایک بیماری تھی، شفا میں بھی مختلف شکلوں میں یہ بیماریاں ہیں کہ جو کہ آج بھی موجود ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں مداروں پر سلفے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، چوما چاٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ کہ وہ باکسز بھی باقاعدہ بنے ہوئے کہ جس میں نظرانے سونے کی شکل میں بھی، چاندی کی شکل میں بھی اور پیسوں کی شکل میں بھی دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہماری حفاظت کرتا ہے. تو یہ پہلا محاذ ہے جہالت قدیمہ کا کہ جس کے دو شیڈ آپ کے سامنے رکھے، مشرکانہ اوہام اور یہ شفاعت باطلہ کا عقیدہ. اس کے لیے شمشیر کون سی ہے؟ قرآن حکیم کی شمشیر ہے. اس کا ترجمہ آپ عوام کے سامنے رکھیں گے تو باقاعدہ یہ اس شرک سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ نجات پا جائے گا. پھر اس کے بعد جو دوسرا محاذ ہے اور وہ اصل میں ہے خاص طور پر اس طبقے میں کہ جو کہ تھوڑا سا پڑھا لکھا طبقہ ہے اور اس میں یہ شدت کے ساتھ ہے، اور یہ اس کو آپ اگر لیبل دیں، پہلے کو آپ نے دیا تھا جہالت قدیمہ کا محاذ اور یہ اس کو آپ لیبل دیں تو یہ ہے جہالت جدیدہ، یعنی اس وقت جو بھی ایک کیفیت ہے ہماری. اور اس کو اگر کیپشن دیں جہالت جدیدہ کو کہ وہ اصل میں ماتا پرستی، الحاد ماتا پرستی، ٹیڑھ، اس نام سے یہ آج ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود ہے کہ جس میں اللہ کا بھی انکار کسی نہ کسی ادوار سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور یہ کہ بعد سے بادل موت کا جو بھی ایک تصور ہے کہ بھائی تمہیں زندہ ہونا ہے، اس زمین پر ملنے کے بعد تمہیں دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے، اس کا بھی انکار ہے کہ جو کہ آپ کو مل جائے گا. اور اس میں کہا گیا کہ مادہ ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے. اب اصل میں یہ جو مادہ پرستی ہے یہ فکر مغرب کی یا جو بھی آپ کہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہ بیس کر رہی ہے اصل میں اسی مادہ پرستی پر. سارا تبکل، سارا انحصار وہ مادے پر ہے. اور اصل میں یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو بنیاد ڈالی گئی وہ یہ ڈالی گئی کہ جو چیز حواس خمسہ سے فائیو سینسز سے ہم ثابت کر دیں یا وہ ویریفائی اگر ہو جائے تو اس چیز کو تو مانا جائے گا، لیکن اگر فائیو سینسز سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تو ہم اس کا جو ہے وہ انکار کریں گے. یہ اصل میں جہالت جدیدہ، یہ ہے مادہ پرستی. اور آپ دیکھیے میری بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کو فائیو سینسز سے ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جنت اور دوزخ کو حواس خمسہ سے ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جنات اور فرشتوں کو حواس خمسہ سے ثابت کر سکتے ہیں؟ لہٰذا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جو کہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی، لیکن اس کا مس یوز کس طرح سے ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے ڈیوائن آرڈرز کو یا جو بھی ڈیوائن نالج ہے، ایک علم الوحی، اس کا شلٹر جو ہے وہ اوپر سے ہٹا دیا. اور یہ نیری سائنس اس نے کیا کیا انسان کے ساتھ کہ اس کو حیوانی سطح پر لا کر جو وہ کھڑا کر دیا، اور اس نے کہا کہ ہم جو چیز ہم ویریفائیبل نہیں ہے، ویریفائی نہیں کر سکتے فائیو سینسز سے، اس کا ہم انکار کریں. تو لہٰذا اللہ کا بھی انکار ہوا، جنت اور دوزخ کا بھی انکار کیا گیا، فرشتوں کا اور جنات کا بھی جو ہے وہ انکار کیا گیا، موتاد کا انکار ہے کہ جو کہ کیا گیا، مسلم جو بھی دانش پر حضرات ہیں انہوں نے بھی یہ کام کیا فکر مغرب کے بہاؤ میں جب وہ بہتر. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے. اور دیکھیے سورہ جاسیہ کے آیت نمبر 24 میں جو اس وقت یہ ایک تصور ہے ماتا پرستی کا، 1400 سال پہلے بھی جو ہے موجود تھا، وہ کس شیڈ میں تھا؟ قرآن کہتا ہے سورہ جاسیہ کے آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا. یہ قول ہے مشرکین مکہ تھا ان ماتا پرست لوگوں کا، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر یہ کہ مگر نموت ونایا، ہم اس میں مرتے ہیں اور ہم اس میں جو ہے وہ جیتے ہیں، یعنی ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہلاک نہیں کرتا مگر یہ کہ یہ زمانہ ہے کہ جو کہ ہلاک کرتا ہے. اس میں یہ کہ بس ہم خود ہی جی رہے ہیں خود ہی مر رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ کسی خالق کی اس میں کوئی انڈلجمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی شراکت جو ہے وہ اس میں نہیں. حالانکہ قرآن حکیم آپ پڑھیے دیکھیے، اور یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہر محاذ پر جو ہمارے پاس ہاتھ میں شمشیر ہے وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن حکیم کی شمشیر ہے. اس میں قرآن حکیم آپ پڑھ جائیے، بارہا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یو ہی و یو میت، کون زندہ کرنے والا ہے؟ اللہ ہے کہ جو کہ زندہ کرتا ہے. کون ہے کہ جو کہ موت دینے والا ہے؟ وہ یو میت، وہی ہے کہ جو کہ موت دینے والا ہے. کس کے اختیار میں ہے کہ کوئی کسی کو موت دے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارا ریلیٹو ہے وہ بیمار ہوا ہے، ہم سب کچھ جو ہے وہ اس پر کر جاتے ہیں، ہر میڈیسن جو ہے وہ اپلائی کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو جو ہے وہ ہم دکھا دیتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بڑا سا بڑا ڈاکٹر یا ڈاکٹر جو ہے وہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ روح جو ہے وہ قبض کر لیتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، نہیں بنا سکتے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہ جو کہ زندگی دینے والا ہے. تو لہٰذا یہ کہ یہ 1400 سال پہلے بھی یہ مادہ پرستی تھی، آج بھی مختلف انداز میں یہ ہمارے سامنے جو ہے موجود ہے. سارا تبکل وہ ہو گیا کس پر؟ اللہ کی ذات پر. اور یہ اصل میں ہوا ہے شفٹ آف امفیسس، یعنی بڑے بڑے حقائق جو کہ تھے ہمارے سامنے، ہونے چاہیے تھے فوکس، لیکن یہ کہ اس سے ہم نے ترک نظر کیا اور چند عارضی چیزوں پر ہماری ساری جو ہے وہ نگاہ ہو گئی. اللہ پر نگاہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے بجائے یہ پوری کائنات ہے، اس کو جو ہے وہ ایکسپلور جو ہے وہ کرنا فرض ہے کہ اسی پر ساری جو ہے وہ نگاہیں فکس ہو گئی. اسی طرح سے یہ روح اس پیکر خاکی میں، کہ جسے اقبال نے کہا کہ اس پیکر خاکی میں شہ تو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شہ کی نگہبان. اصل وہ روح ہے، ہم جانتے ہیں کہ جسم سے روح نکل جائے تو یہ جسم کچھ بھی نہیں ہے، یہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ کہلاتی ہے. لہٰذا یہ کہ سارا فوکس ہے وہ روح کے بجائے، جو کہ اللہ کی طرف سے پھونکی گئی، اس کے تقاضوں کی ادائیگی کے بجائے سارا جسم جو ہے وہ اس فوکس ہے وہ اس جسم کی طرف ہو گیا. اور اسی کو جو ہے وہ پیٹ کو بھرنا، اسی کے جنسی تقاضوں کو جو ہے پورا کرنا، یہ سارا فوکس انسان کا ہو گیا. اسی طرح سے ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور وہ ہے اخروی زندگی، بعد سے بادل بہت، یعنی اس کے بعد جو ایک نئی زندگی شروع ہونی، لیکن اس سے صرف نظر ہوا انسان کا، شفٹ آف امفیسس ہوا اور سارا فوکس ہو گیا اس دنیا کی زندگی کی طرف. تو یہ بڑے بڑے حقائق ہیں، یہ مادہ پرستی کا اصل میں یہ نتیجہ ہے کہ جو کہ نکلا ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑی بغاوت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو جیسے یہ بات آئی، یہ دوسرا محاذ، اور اس میں بھی شمشیر کون سی ہے؟ وہ یہ قرآن حکیم کی شمشیر ہے. اور اس مادہ پرستی کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے جب وہ نکالتا ہے. تیسرا محاذ ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے بھی ہوں گے، اور معاشرے کا اگر آپ جائزہ لیں کہ بعض ہمارے ساتھی یا لوگوں کی معتقد تعداد ایسی ہے کہ جو کہ الحمدللہ شعوری طور پر مشرکانہ اوہام سے بھی جو ہے وہ بچے ہوئے، اسی طرح سے صفات باطلہ کے عقائد بھی جو ہے وہ بالکل ان کے جو ہے وہ صحیح ہے، مادہ پرستی سے بھی جو ہے وہ بچے ہوئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اذن سے، اس کی تائید سے. لیکن یہ کہ ایک اور محاذ ہے کہ جس میں وہ ملوث، اور وہ محاذ ہے اصل میں بے یقینی کا محاذ. یہ بے یقینی کی بیماری، یعنی یقین کی کیفیت کا نہ ہونا، یہ بھی اصل میں ایک محاذ ہے کہ جس کے خلاف ہمیں اس قرآن سے جو ہے وہ جہاد کرنا ہے اصل میں. اور اصل میں بات یہ ہے کہ اگر یقین انسان کے اندر نہ ہو، دیکھیں یقین کا دوسرا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان یقین کی ایک کیفیت کہ جو کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس قرآن حکیم کے بارے میں، اللہ کے اس کلام کے بارے میں یقین پیدا کرنا ہے کہ واقعی اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز وہ عطا کرنے والا ہے. اگر وہ چاہے تو یہ کہ کسی سے کوئی چیز جو ہے وہ لے لے، اسی کے اختیار میں ہے، کسی کو عطا کرنا چاہے تو کوئی پھر اس کو روکنے والا نہیں. یہ یقین کی کیفیت ہونی چاہیے. وہی اللہ ہے کہ جس کی بادشاہت جو ہے وہ آخرت میں بھی ہوگی. اسی طرح سے وہی اللہ ہے کہ جس نے بھیجا اس امت کی طرف، اس امت محمد کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا. لہٰذا ان کی رسالت پر ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو کہ ایک انسان کو مل جائے دنیا کی زندگی میں. لہٰذا یہ کہ یقین کی کیفیت پیدا کیسے ہوگی، بے یقینی کی اس بیماری سے ایک انسان نکلے گا کیسے، اس کے لیے بھی ہتھیار کون سا ہے؟ یہ قرآن حکیم ہے. آپ قرآن حکیم پڑھیے، مختلف پیرائے میں، مختلف مثالوں کے ذریعے سے، مختلف واقعات کے ذریعے سے، یہ قرآن ہے کہ جو کہ انسان کے اندر ایمان اور یقین کی گہرائی اور گہرائی ہے کہ جو کہ پیدا کرتا ہے. اور جس طرح سے مولانا ظفر علی مرحوم کا بہت پیارا شعر ہے کہ ایمان وہ جنس نہیں جسے لے آئے دکانے پر سفر سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں. یعنی یہ ایمان یا یقین کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو کہ دکان سے جب وہ جا کر جو ہے وہ شاپ سے خرید لیا جائے اور اس کو استعمال کر لیا جائے، بلکہ یہ کہ یہ ایمان اور یقین یہ پیدا کس سے ہوگا، اس کے لیے بنیادی سورس کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم ہے. اور یہ اصل میں ہے سورہ حجرات میں بھی مومن کی جو بھی ڈیفینیشن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، دیکھیں اہل ایمان سے خطاب ہے اور ان کو بھی یہ دعوت ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے کہ لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جو کہ ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر. اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لائے، کیا مطلب ہے؟ کہ تم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، تم نے اقرار تو کر لیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے رسول کو بھی مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب اللہ کو ماننے کے بعد اس کی ماننی پڑے گی، اس کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، اللہ کے رسول کو ماننے کے بعد اس کی ماننی پڑے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اپنانا پڑے گا، ان کی سنتوں پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ یہ اصل میں ہے وہ یقین کی کیفیت کے جو کہ قرآن چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن کے اندر وہ پیدا ہو جائے۔ اور دیکھیے دلکش ترین ایمان وہ کس کا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث امام بیہقی نے نقل کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو ہے وہ سوال کیا کہ کیا مجھے تم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عجیب دلکش اور متاثر کرنے والا ایمان کس کا ہے؟ کون سوال کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے سوال کیے جا رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ تو اب صحابہ کرام نے جو وہ سوچا اور پھر یہ کہ سوچ کا جواب دیا کہ اللہ کے رسول جو دلکش ایمان ہے وہ تو فرشتوں کا ایمان ہے، انہوں نے سوچا کہ وہ تو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ان کا جو ہے وہ دلکش ایمان ہوگا متاثر کرنے والا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بما لهم لا یؤمنون، وہ کیوں نہ ایمان لائے، ان کے اندر یقین کی کیفیت کیسے نہ پیدا ہو؟ وہم عند ربہم، وہ تو اللہ کے اپنے رب کے پاس موجود ہیں، ان کو تو ایمان لانے لانا ہے، یقین کی کیفیت تو پیدا ہونی ہونی، وہ کیوں نہ ایمان لائے؟ اب اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے سوچا اور پھر جو ہے وہ سوچ کا جواب دیا کہ پھر فرشتوں کے پاس تو انبیاء کا ایمان ہے کہ جو کہ بڑا دلکش ہونا چاہیے۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بما لهم لا یؤمنون، وہ انبیاء کیوں نہ ایمان لائیں، والوحی ینزل علیہم، ان پر تو وحی ہے کہ جو کہ نازل ہو رہی ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ کیوں نہ ایمان لائیں؟ تو اس کے بعد صحابہ کرام نے سوچا اور سوچ کر پھر بڑے ڈرتے ہوئے کہا ہوگا، انبیاء کے بعد پہ درجہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا ہے رضوان اللہ اجمعین۔ تو اللہ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول پھر ہمارا ہے ایمان کہ جو کہ بڑا دلکش ہے متاثر کرنے والا ہے؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بما لکم لا تؤمنون، تم کیوں نہ ایمان لاؤ، وانا بین اظہرکم، جبکہ میں تمہارے درمیان جو وہ موجود ہوں، بنفس نفیس تمہارے درمیان موجود ہوں، تمہیں تو ایمان لانا ہی لانا ہے، یقین کی کیفیت پیدا کرنی کرنی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جو ہے وہ جواب دیا کہ میرے نزدیک تو سب سے زیادہ دلکش اور حسین ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد ہوں گے، میرے بعد آئیں گے، ان کو تو اوراق جو ہے وہ ملیں گے اس قرآن کے، اس کتاب کے اوراق میں جو ہے وہ قرآن کو پائیں گے، وہ اس پر ایمان لائیں گے کہ جو کچھ ان اوراق میں جو ہے وہ پائیں گے، اس پر لکھا ہوا پائیں گے۔ یعنی یہ کہ انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا اور نہ میری صحبت جو ہے وہ انہیں حاصل ہوئی ہوگی، لیکن بالکل اسی طرح سے ایمان لائیں گے اس قرآن پر کہ اے صحابہ کہ جس طرح سے تم ایمان لائے۔ تو یہ اصل میں ہے دلکش ایمان۔ یہ بات کس کی جا رہی ہے؟ یہ سعادت ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی طرف اشارہ جو ہے ہماری طرف، اللہ تعالیٰ اس قرآن پر یقین کی کیفیت جو ہے وہ عطا فرماتا۔ اس کے بعد جو چوتھا محاذ ہے اور وہ اصل میں ہے نفس پرستی اور شیطانی ترغیبات کا محاذ۔ دیکھیں اس وقت جو بھی ایک شیطان کا ایک بہت بڑا حملہ ہے، وہ حملہ یہ ہے کہ انسان کو بالکل جو ہے وہ اس کے اندر سے حیا کو جو ہے وہ نکال دے اور بے حیائی اس کے اندر جو ہے وہ پیدا کر دے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے، طوفان ہے، وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ ویسٹ کے مغرب کے نقش قدم پر آج ہم بھی جو ہے وہ بالکل تیزی کے ساتھ جب وہ جا رہے ہیں، اسی کی فکر وہ ہمارے اندر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جیل کی جا رہی ہے۔ وہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹ میں کہ وہاں تصور کیا ہے، وہاں فیملی سسٹم بالکل جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو گیا۔ ایک لڑکا اور لڑکی بڑے یعنی ساتھ رہتے ہیں، بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میرڈ، ہم شادی شدہ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ہم ساتھ رہ رہے ہیں، بڑے دھڑلے کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا وہاں تو فیملی سسٹم بالکل ڈسٹرائے ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ آج اسی چیز کو آج بڑی تیزی کے ساتھ ہم ہیل کر رہے ہیں، اور یہ کہ وہ وہاں فری سیکس سوسائٹیز ہیں کہ جو کہ قائم ہے، مرد مرد سے جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے آئین کی چھتری کے تحت، ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، بتایا مرد عورت عورت سے جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے، عورت عورت سے شادی کرے گی، ایک جو ہے وہ شوہر ہوگا، ایک جو ہے وہ بیوی ہوگی۔ یعنی یہ اصل میں ہے کہ جو کہ انسان وہ پھر جانوروں کی سطح سے بھی جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے، اور یہ کہ یہ اصل میں چوتھا محاذ ہے نفس پرستی کا، شیطانی ترتیبات کا۔ اور اس کے لیے بھی جو بھی ایک شمشیر ہے وہ کون سی ہے؟ ہمارے پاس یہ قرآن حکیم کی شمشیر ہے۔ قرآن حکیم یہ حیرا کا عنصر ہے کہ جو کہ پیدا کرتا ہے، بار بار جو ہے یہ احکامات ہیں کہ جو کہ حیا کے حوالے سے آتے ہیں. احادیث مبارکہ آپ پڑھ جائیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ حیا اور ایمان ان کا چولی دامن کا خاص ہے, کوئی ایک بھی جگہ ہے دوسرا خود بخود رخصت ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فَإِلَّمْ تَسْتَحِي فَسْتَحِي فَسْتَحِي, تمہارے اندر اگر حیا نہ رہے تو تم جو چاہے کرو گے. پھر تو انسان جانوروں کی سطح پر آئے گا, جو کہ اس وقت ہمارا معاشرہ ہے کہ جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہ یہ قرآن حکیم کی شمشیر سے ہم اس محاذ پر بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ روک سکتے ہیں. اور آخری محاذ ہے وہ بتا کے میں بات ختم کر رہا ہوں, پانچواں محاذ کہ جس کو کہ ہمارے معاشرے میں بڑے تیزی کے ساتھ وہ بھی جب وہ پنپ رہا ہے, وہ ہے فرقہ واریت کا محاذ. اور یہ فرقہ واریت, یہ انتشار, یہ باہمی اختلافات پیدا کرنے والے عناصر, یہ وحدت امت کو صدیوں سے جو ہے وہ دیمک کی طرح جو چاٹ پڑے. اور دیکھیے سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں جو آداب کی مختلف شکلیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی, اس میں ایک تیسری شکل یہ بھی ہے کہ آپس میں گروہ بندیاں کر کے فرقہ واریت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی قوت کا مزہ جو ہے وہ چکھا دے. ایک عذاب کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے آیت نمبر 65 میں یہ فرمایا کہ اوپر سے تم پر کوئی عذاب آ جائے, بارشوں کی صورت میں یا طوفان کی صورت میں, یا یہ کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے جو ہے وہ عذاب آ جائے زلزلے کی صورت میں, یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یا پھر تیسری شکل ہے کہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے تمہیں جو وہ لڑوا دے. اور یہ اصل میں ہے فرقہ واریت کے مسلک کی بنیادوں پر, یہ اصل میں نفرتیں ہیں, بغض ہے, کینہ ہے, ایک دوسرے کے خلاف جو وہ کفر کے فتوے ہیں کہ جو کہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ لانچ کر دیے جاتے ہیں. لہٰذا یہ کہ ایک انسان کے سامنے اگر واقعتاً جو ہے وہ اصل مقصد ہو قرآن حکیم کہ یہ ایک ان کے درمیان جو ہے یہ قرآن حکیم ہو, یہ قرآن حکیم ہے کہ جو کہ پھر فرقہ پرستی سے جو ہے بتاتا ہے. دیکھیں ایک قول میں آپ کو سنا رہا ہوں, حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا, جب وہ مالٹا میں جب وہ قید تھے, جب وہاں سے رہائی ہوئی ہے یعنی 75 سال کی عمر میں ان کو جو ہے وہ قید کیا گیا, 80 سال کی عمر میں 5 سال بعد جب وہ رہائی ہوئی, اور قید کی تنہائیوں میں انہوں نے امت کی جو بھی ذبو حالی ہے اس پر غور کیا, تو پھر باہر آ کر انہوں نے یہ بتایا کہ اصل میں اس وقت جو بھی مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی تباہی اور بربادی ہے اس کے دو اسباب. اور مفتی مولانا محمد شفیع صاحب کے جو کہ معرفۃ القرآن کے جو ہے وہ صاحب معرفۃ القرآن بھی ہیں, وہ اس بات کے جو ہے وہ راوی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دو اسباب بتائے شیخ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ایک تو سبب ہے کہ آپس کے جو بھی اختلافات ہیں, آپس کی یہ مسلک بندی اور فرقہ پرستی, اور دوسرا ہے قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دینا. یہ دو اسباب ہیں کہ جو کہ امت کی دبو حالی کو انہوں نے بتایا. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اصل سبب ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن حکیم سے دوری, قرآن کو جو ہے وہ چھوڑ دینا. کیونکہ جو بھی یہ فرقہ واریت ہے وہ بھی کیسے پیدا ہوتی ہے کہ اگر تو آپ قرآن کو درمیان سے نکال لیں گے تو پھر یہ کہ اصل موضوع بحث کیا رہ جائے گا کہ ہاتھ یہاں باندھنا ہے یہاں باندھنا. زیادہ یہ کہ یہ فرقہ پرستی یہ مسلک کی بنیادوں پر یہ اصل میں دشمنی کینا بہت یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. تو یہ اصل میں ہے فرقہ واریت کا محاذ پانچواں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اس کے لیے بھی ہم جانتے ہیں, ہم نے پڑھا کہ یہ قرآن حکیم کی شمشیر سے ہی اس محاذ پر بھی ہمیں کیا کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پانچوں محاذوں پر ہمیں جو ہے وہ کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ کہ قرآن حکیم سے اپنا تعلق جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.